شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش کروں گا.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے.
آمین ثم آمین, آمین ثم آمین.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے.
ماشاءاللہ. ابھی ایک روایت پڑھی میں نے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ مخلوق سے تو میں چھوٹ گیا ہوں, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو اسے آسمانوں سے دیکھ رہی ہے. تنہائیوں کے گناہ کا وبال یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو نفرت کی وجہ بھی نہیں معلوم ہوتی, خود بخود لوگوں کے دلوں میں نفرت, لوگوں کے دلوں میں نفرت. اور اس کے برخلاف جو اللہ والی زندگی گزارتے ہیں, جن کی تنہائیاں بھی اللہ والی ہیں اور جن کی محفلیں بھی اللہ والی ہیں, جلوت اور خلوت دونوں اللہ والے ہیں. اور آج کل یہ جو اینڈرائڈ موبائل کی نحوست ہے نا, اس موبائل نے ہمیں اللہ والا بننے سے روک رکھا ہے. ہماری تنہائیاں بھی موبائل, ہماری محفلیں بھی موبائل, ہر وقت جس کو دیکھو موبائل موبائل موبائل. اچھا خاصا متقی پرہیزگار آدمی, تہجد گزار آدمی اس سے ڈسا ہوا ہے. ایک تو اینڈرائڈ موبائل نے ڈس کے ختم کر دیا, دوسرا ہماری جو محفلیں ہیں اس کے اندر غیبت غیبت غیبت, ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیبت دلیل ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو اس عیب سے بری سمجھتا ہے, اور اس عیب سے بری سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے, بڑائی کی علامت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الغیبت اشد من الزنا, غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. میرے شیخ میرے مربی میرے محسن حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں, کسی ماڈرن سے ماڈرن اور آزاد سے آزاد گھرانے کے اندر کیا زنا کی باتیں کھلم کھلا ہوتی ہیں, لیکن جو غیبت اس سے زیادہ اشد ہے اس کی باتیں ہر ایک کر رہا ہے, باپ بیٹی سے کر رہا ہے, بیٹی ماں سے کر رہی ہے, ہر گھر میں ہو رہی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے, مسجدوں میں ہو رہی ہے, حرمین شریفین میں ہو رہی ہے. جس کو دیکھو کچھ نہیں ملا تو سیاست دانوں کے خلاف ہو رہی ہے, بھائی میں گالی دے کے کیا کر لوں گا, میں کسی کو برا کہہ کے کیا کر لوں گا. ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے شیطان کو برا کہا تو فرمایا بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا, تمہارے برا کہنے سے اس کی برائی میں کوئی اضافہ ہو گیا, کیا فائدہ ہوا. لیکن اگر یہی الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہہ دے تو جنت میں درخت لگ جاتا آپ کا. تو سمجھنے کی بات ہے, اللہ جی مجھے بھی سمجھا دے, ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. ہاں تو میرے بھائی اس اینڈرائڈ موبائل نے ہمیں اتنی تباہیوں میں خدمت کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں. ہمارے ہاں تو پابندی ہے کہ اگر خدمت کرنے والے کو رکھیں گے بھائی اینڈرائڈ موبائل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. کتنے وہ خدمتگار ہیں جناب والا خدمت کے لیے آتے ہیں, حافظ قرآن ہیں, جب ان سے یہ شرط رکھو بھاگ جاتے ہیں. بھائی ایسی اس کے اندر کیا نعمت بھری ہوئی ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں مسجد جیسی نعمت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی ملتی ہے، تکبیر اولا ملتی ہے، صف اول ملتی ہے، لوگوں کو صاف ستھرا ماحول دینے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، ساری نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ بھائی خدمت کرنے والے پنکھا چلا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب ہماری نماز کا ثواب خدمت کرنے والے کو، صفائی کر رہے ہیں ہم آگے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز کا ثواب خدمت والے کو، انہوں نے پانی بھر کر رکھا پانی پی رہے ہیں، ہماری نماز کا اور آنے کا اور پانی پینے کا ثواب خدمت کرنے والے کو، ٹھیک ہے، صفے اٹھا رہے ہیں صفے بچھا رہے ہیں، ثواب خدمت کرنے والے کو۔ جب اتنا ملٹیپل ثواب موجود ہے لیکن اس کے باوجود صرف اینڈرائڈ موبائل کی نحوست ایسے رگ و پے میں پیوست ہو چکی ہے کہ بس نہ پوچھئے۔ ہمارے ہاں ایک طالب علم حافظ ہوا، ہمارے ہاں تقریباً اس پر بیان ہوتا ہی رہتا ہے، بچوں کو بتاتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود والد صاحب کہنے لگے یہ مانگ رہا ہے مجھے جو ہے حافظ ہونے کی خوشی میں جو آپ گفٹ دیجئے وہ گفٹ کیا ہو؟ اینڈرائڈ موبائل ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں آئی فون، بھائی ضرورت کیا ہے؟ کسی کی کاروبار کی ضرورت ہے، منع نہیں بھائی آپ جائز استعمال کریں، تو بھائی 20,000 والے اور 10,000 15,000 والے بھی ایسے موبائل ہوں گے نا جس سے وہ جو نا آپ کا واٹس ایپ چلا جائے؟ نہیں، آئی فون لوں گا 5,00,000 والا، ایسے پجامے بھی میرے پاس موجود ہیں، صحیح کہ وہ اینڈرائڈ موبائل خراب ہو گیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیوی کی فوتگی ہو گئی۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، منہ ایسا لٹکا ہوا کہ بیچارہ جو ہے نا بیوی تو کیا بیوہ ہوتی، یہ بیوہ ہو گیا۔ ہاں میں دوسرا لفظ بچے بیٹھے نا بول نہیں سکتا، سمجھے بھائی، تو کیا کرے، ایسا منہ لٹکا کیوں؟ موبائل خراب ہو، ارے بھائی کیا ہو گیا ایسا، اس میں اتنی قیمتی کون سی چیز ہے؟ ہاں نہیں، آئی فون والا کو مجھے کہتے ہیں حضرت آئی فون والا جو ہے نا یہ انڈرائڈ موبائل چلا ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی ضرورت کیا ہے بھائی، پیڈ والا موبائل لے لو، ٹک ٹک ٹک، جی بھائی خیریت ہے، میسج کرتے رہیں گے، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، یار تم نے بہت دیر سے یاد نہیں کیا، یار میں بھی سوچ رہا تھا تم نے بہت دیر سے یاد نہیں کیا، ایک دوسرے کو خام خاں کی انگلی کرنا، خام خاں میں، یہ اینڈرائڈ موبائل کی نحوست ہی ایسی ہے، یہ ہاتھ میں رہے گا نا چلتا رہے گا، بس انگلی چلے گی انگلی چلے گی، خام خاں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، ایمان کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یہ ایمان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا، ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا۔ آج ایک دوست کے بچے کی عیادت کے سلسلے میں جانا ہوا، طارق صاحب بھی ساتھ تھے ماشاء اللہ، یہ بھی گواہ ہے میری باتوں کے جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کہیں گے کہ شاید لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، پہلے تو آپ حضرات دعا کر لیجئے کہ اس 7-8 سال کا، بہت سارا زیادہ 9 سال کا بچہ ہوگا، وہ سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہے، کیا بیماری لگ گئی، بچپن سے ہے، بلکہ بچپن سے پیدائشی ہے، کیا بیماری ہے، پھیپھڑے خراب ہے، ایک پھیپھڑے نے اب آ کر 100% کام چھوڑ دیا ہے، دوسرے پھیپھڑے نے 70% کام چھوڑ دیا ہے، 30% پھیپھڑا کام کر رہا ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی، باپ کے کھانے کا کیا حال ہوگا، بریانی بھی کھائے گا تو کیا مزہ آئے گا، بچے کا پتہ چل رہا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچ نہیں سکتا، بریانی کا مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، ماں کا رو رو کے برا حال ہے کہ کیا ہوگا میرے بچے کا، اور آج کل معاف کیجئے گا شاید میرا جملہ سخت ہو جائے کہ ان ڈاکٹروں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے جملے سے سامنے والا کس قدر متاثر ہو رہا ہے، بچے کے منہ پہ کہہ دی اب یہ بچ نہیں سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 8 سال کا بچہ جب یہ سن رہا ہے، ارے 70 سال کا بوڑھا جس کو پتا ہے کہ دی اینڈ پکچر، ختم، اب نہیں ہے کچھ بھی، صحیح ہے جی، اب جانا ہی ہے، اسی کی تیاری ہے، اب دنیا کی جو ہماری فلم چلی تھی ختم ہے یہ, اس کو اگر کہتے کہ بھائی بڑے میاں بس اب آپ پہ ہو جائیں گے صحیح جی, تو بڑے میاں بھی ڈنڈا اڑا کے سر پہ ماریں گے, ابھی تو میں نے دوسری شادی کرنی تھی باولے. صحیح ہے جی. ہمارے ایک دوست ہیں کہنے لگے حضرت آپ دوسری شادی منع کرتے, میں نے کہا بھائی ہمارے حضرت بھی منع کرتے, کہا ہوگا میں تیسری کر لوں تو دوسری ہے منع تو دوسری, کسی نے تیسری تو منع نہیں کی تھی تو میں ڈائریکٹ تیسری شادی کر لیتا ہوں, دوسری کا چکر ہی نہیں بالوں گا میرے بھائی. تو آپ دیکھیے ماں باپ کا کیا حال, کسی نعمت کی لذت آ رہی ہے, کوئی نعمت نعمت نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے, ابھی جو نا کئی کروڑ روپے کا مکان خریدا ہے ماشاء اللہ, اور اس کے بعد یہ بیٹے کی خبر آ گئی, بتائیے اس کروڑوں کے مکان کا کیا کیا نعمت لگ رہی ہے, کچھ نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. خود وہ دوست ہمارے بتانے لگے, انہوں نے یہاں اعتکاف بھی کیا تھا, کہ اس طرح کی بیماری والے بچوں کے وہ رابطے میں ماں باپ سے واٹس اپ پہ, تو کسی خاتون نے اپنے بچے یا بچی کا واٹس اپ پہ ڈالا ہوا تھا آج سے برسوں پہلے کا, کہ جناب میں نے اپنی بچی کا والے بنا یہ پھیپھڑے ٹرانسپلانٹ کرائے تو 20 کروڑ روپیہ لگا ہے, 20 کروڑ روپیہ برسوں بعد لگا ہے, برسوں پہلے آج اور بتا رہے تھے اس سے 100 روپے کا ڈالر اور آج 270-75-80 جو بھی کہہ لیجئے, کم سے کم دگنا تو ہو گیا. تو میرے اور آپ کے پاس 40 کروڑ روپے کے تو صرف پھیپھڑے ہیں, میں اور آپ غریب کہاں ہیں بھائی؟ کبھی شکر کی توفیق ہوئی کہ میرے ربا, ہاں کبھی میں نے اپنا پھیپھڑا دیکھا ہے؟ لیکن وہ پھیپھڑا کام کر رہا ہے, یہ میرے ربا کی عنایت اللہ کا فضل ہے, اس پر شکر کرنا چاہیے کہ میرے رب تیرا کتنا احسان ہے, کتنا احسان ہے. 40 کروڑ روپے, امیروں کی بات الگ ہے, اچھے اچھے امیروں کے جو ہے نا حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ 40 کروڑ روپے جو لگا سکے, سب کچھ بیچنا پڑ جائے گا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے 40 کروڑ روپے کے صرف پھیپھڑے لگائے ہوئے. ایک مشین رکھی ہوئی تھی, میں نے پوچھا بھائی یہ مشین دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے, سننا غور سے. کہنے لگی یہ مشین جو ہے, پہلے ہم اپنے بچے کو نیبولائز کراتے ہیں, نیبولائز کر کے بلغم نرم پڑ جاتا ہے کیونکہ پھیپھڑے تو کام نہیں کر رہے نا, پھیپھڑے تو نکالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھ رہے, تو وہ نرم پڑ جاتا ہے. پھر نرم پڑنے کے بعد یہ مشین کے ذریعے سے اس کو بغیر تکلیف دیے پورے جسم کو جو ہے نا ہلایا جاتا ہے, جھٹکے دیے جاتے ہیں, پورا ہلایا جاتا ہے, وہ جسم کو ہلاتی ہے, تکلیف نہیں ہوتی ان کے بغول کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تاکہ جو اندر کے جتنے یہ نرم بلغم ہو چکا ہے یہ ہل کے اپنی جگہ سے آسانی سے باہر آ سکے, آسانی سے باہر آ سکے. میں نے پوچھا یہ کتنے کی ہے؟ کہا آج کے وقت کے مطابق یہ 1 کروڑ روپے سے اوپر کی مشین ہے. اب آپ سوچئے کہ صرف بلغم نکالنا جس کو ہم یہ کتنی بڑی نعمت ہے, 1 کروڑ روپیہ ہے کہ ذرا سا گلے کو جمع کیا گلے کے اندر اور تھو, یہ جو ہے اس کو نکالنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی مشین. آپ بتائیے ہم تو نزلہ, یہ ایک نعمت پتا چلتا ہے ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے, تھوکنے کی نعمت نہیں ہے, بلغم کو نکالنے کی اخراج کرنے کی نعمت نہیں ہے, اس بلغم کو نکالنے کے لیے 1 کروڑ روپے سے اوپر کی مشین, اتنی مہنگی مشین ہے, اتنا مہنگا پروسیس, اور ساتھ خراب بھی ہو گئی تھی, اب وہ صحیح کرنے والا. تو بھائی اللہ کی یہ نعمتوں کو دیکھو, ہلکا چلانا نیچے والا, ان نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ نے مجھے آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. میرے حضرت والا فرما رہے تھے ایک بیان میں کہ ایمان کے بعد اگر صحیح سے غور و فکر کیا جائے نا تو سب سے بڑھیا نعمت صحت کی نعمت ہے, صحت کی نعمت ہے. ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن اللہ نہ کرے کینسر ہے. اور آج تو کینسر ایسا پھیل رہا ہے جیسے کہ نزلہ بخار کھانسی کی طرح. بچہ بھی کینسر, ہاں جوان بھی کینسر, بوڑھا بھی کینسر, مرد بھی کینسر اور عورتیں بھی کینسر, کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے بھائی. کیوں ہم اللہ کے ناشکرے ہیں؟ ذرا سی پریشانی آئی میرے بھائی ساتھیوں, اور یہ جو نعمتیں نا مسجد مدرسہ خانقاہ, ہاں یہ بڑی نعمتیں ہیں. اللہ جی نے مجھے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے, ہاں یہ بڑی نعمتیں ہیں, تو میں اس کی شکر گزاری کروں. اور اس میں ملنے والی قلیل تنخواہ اور قلیل مشاہرے کو سر پر رکھوں اور اللہ رب العزت سے کہوں اے اللہ, ہاں آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اس مال میں برکت آپ ہی عطا فرما دیجیے, میرے سارے کام آپ بنا دیجئے. میں نے کتنے ایسے مسجدوں سے منسلک لوگوں کو دیکھا, پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت جب ان کی کوئی ضرورت کھڑی ہوتی ہے اللہ کوئی نہ کوئی اس کا پورا کرنے والا بھی پیدا فرما دیتا. پاس کچھ نہیں ہے لیکن ضرورت رک بھی نہیں رہی. اور کتنے آپ ایسے مسجدوں کے خدام کو دیکھیں گے, خدام میں امام بھی خادم ہے بھائی, مؤذن بھی خادم ہے بھائی, صحیح ہے. اسی طرح منتظمین تو پہلے خادم ہیں, اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں کہ میں اس جگہ کا ٹھیکے دار ہوں. نہیں بھائی, چوکی دار ہوں, ٹھیکے دار نہیں ہوں, چوکی دار ہوں. تو ہر خادم کو میں نے تقریباً دیکھا جس نے اپنے آپ کو واقعی خدمت کے لیے وقف کیا, اللہ تعالیٰ اس کو حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب فرما رہے ہیں. ارے بھائی یہ آنا جانا کیسے لگا ہوا ہے, بڑے کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی معلوم ہوتے ہو؟ کہا میں تو بیوی کا پتی ہوں, ارب پتی تو نہیں ہوں. سنجے بھائی ہاں آپ بھی تو بیوی کے پتی ہیں, نہیں ہیں؟ ہاں پکا؟ چلے شکر ہے. اتنا غمزدہ انداز میں کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ بیوی تو یہی ملے گی جنت میں بھی آپ کو, صحیح جی, وہاں پہ بھی ٹھیک کر کے رکھے گی. اس والی حور کے پاس اس ٹائم پہ جانا اور فٹافٹ فون لگا کے مجھے واپس آ جانا. اگر اینڈرائڈ موبائل وہاں پہ بھی ہو نا, جینا آرام. سب کو پتا ہے کہ 3 سے 5 میرے آرام کا وقت ہوتا ہے, لیکن گھڑا گھڑا ٹھکا ٹھک فون پہ فون, فون پہ فون. ارے بھائی 3 سے 5 آرام کا وقت ہے, اس وقت تو فون نہ کرو بھائی, صحیح ہے بھائی. شیخ کو آرام تو کرنے دو, ورنہ شیخ بیان کے اندر فائرنگ مارے گا, اس کے دماغ اینگا بھیگا ہوگا بھائی. تو یہ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے آپ کو گنوائی جو ابھی ہمارے سامنے. میں آج سے 6-7 سال 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہے, ان کی بھانجی یا بھتیجی پیدا ہوئی, پیدائشی سنائی کی صلاحیت اس میں نہیں تھی. ہاں 7-8 سال پہلے ایک کان کے آپریشن کے 26 لاکھ روپے آغا خان والوں نے بتائے تھے. اب 7-8 سال کے بعد لگا لیجئے کتنا ہوگا بھائی, 1 کروڑ روپیہ تو ہو گیا ہوگا. تو ایک کان 1 کروڑ روپیہ, دوسرا کان 1 کروڑ روپیہ. اب اگر طلبہ کو کئی استاد کان پکڑے تو اسے کہے گا حضرت میرا 1 کروڑ چھوڑ دیجئے, میرا یہ والا کروڑ چھوڑ کے یہ والا کروڑ پکڑ لیجئے, یہ کروڑ چھوڑنا ہے, یہ کروڑ پکڑنا ہے. اب پتا چلا استاد کان کیوں پکڑتا ہے, کروڑ کے چکر میں پکڑتا. ہاں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں. اتنا غم ہو رہا تھا اس بچے کو دیکھ کر, اور شکر گزاری بھی کہ میرے اللہ تو نے بلا استحقاق کے ہمیں کان دے دیے نا. ہاں ایک دفعہ اندرون سندھ جانا ہوا تو وہاں کچھ بچوں کو دیکھا کہ ان کے کان اتنے چھوٹے تھے کہ کان کہنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کان کہا جائے نہ کہا جائے. پوری تخلیق پوری لیکن کان اتنے چھوٹے ننے ننے سے, عیب پیدا ہو گیا نا بھائی. اگر وہ کان میرے ہوتے تو اللہ مجھے بھی ویسا پیدا فرما سکتا. کسی کو حقیر نہیں جاننا, کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو اور اگر آپ نے اس کو کہا ارے نکتے, ارے اس کے کان دیکھ ہنسے نا, یہ ہنسی اللہ پر ہنسی ہے کیونکہ بنایا اس کو اللہ نے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں آپ کو بھی ایسا کر دیا تو بھائی فالج ہوتا ہے, اللہ نہ کرے بھائی. آزاد تو ہوتے ہیں لیکن کام کے نہیں ہوتے ہیں. ہاتھ ہوتا ہے ہل نہیں سکتا, پاؤں ہے چل نہیں سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں محفوظ صاحب, دعا کر لیجئے ان کے لیے بھی, بہت تڑپتے ہیں, 2.5 سال سے بستر پہ ہیں, شکر ہے زبان چل رہی ہے. لیکن چلنے پھرنے کے قابل نہیں، بیچارے پیشاب پخانہ بستر پر ہے. اللہ کروڑوں جانے نصیب فرما دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جی. آپ طلباء کی دعائیں اللہ آسمانوں پر اٹھاتے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے اللہ اپنے فرشتوں سے پاکیزہ نورانی مخلوق سے پر بھجواتے ہیں، تو آپ کی دعائیں، آپ کی آمین آسمانوں پر ہے. تو میرے ساتھیوں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ہاسپٹل چلے جاؤ تو عجیب عجیب چیزیں ملتی ہیں. میرے ماموں نے مجھے بتایا، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، بتایا مجھے کہ وہیں امریکہ میں ایک آپریشن ہوا، ان کے کوئی جاننے والے ہوں گے یا نہیں، جو بھی تھا، بتایا مجھے میرے ماموں نے کہ ماں کا جگر خراب ہو گیا. جگر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا کوئی جس کا بلڈ ریلیشن ہو، خونی تعلق ہو، تو اس کا وہ میچنگ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کس کا جگر ان کو لگ سکتا ہے. تو اس کا چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، چھوٹا سا، جس سے جگر کا ٹکڑا لیا جاتا ہے، چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے. اور جس کا ٹرانسپلانٹ کیا جانا ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے، بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے، بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، بڑی کیئر کرنی پڑتی. تو جس بیٹے کا ماں سے میچ کر گیا، اس بیٹے نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، کیا ہے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جگر میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر کر لیتا ہے. دیکھو میں نے آپ نے جگر دیکھا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے کیسے کیسے نظام بنا رکھے ہیں. تو اس بیٹے کا آپریٹ کیا چھوٹا سا، اور ماں کا آپریٹ کیا بڑا. جس کا آپریٹ کیا جا رہا ہے لینے کے لیے وہ صحت مند ہے، جس کو دینے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے، بس ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شاید بچ جائے. ماموں نے بتایا کہ بیٹا چل بسا آپریشن کے بعد، ماں بچ گئی، ماں بچ گئی، بیٹا چل بسا. ہاں، جس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، وہ چل بسا دنیا سے. اور جو جس ماں کو دیا، جس کا بڑا آپریشن ہوا، جس سے ڈاکٹر بھی نا امید تھے، اللہ رب العزت نے اس کو زندگی عطا فرما دی. اب آپ بتائیے کیسی کیسی نعمتیں مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہیں. کروڑوں خربوں کے تو مالک ہیں. حضرت والا جب سفر پر تشریف لے گئے تھے قطر ابھی پچھلے دفعہ، تو وہاں کے ڈاکٹر وغیرہ بھی آئے، اور ان ڈاکٹروں نے بتایا کہ حضرت اب قطر میں ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ بالکل ضائع ہو گیا نا، کٹ گیا، تو پلاسٹک کا ہاتھ لگتا تھا، لیکن پلاسٹک کے ہاتھ کے اندر انگلیاں وغیرہ حرکت نہیں کرتی. اس طرح پلاسٹک کا پاؤں لگ جاتا تھا، لیکن انگلیاں حرکت نہیں کرتی پاؤں کی. ہاں، اور اسی طرح کوہنی مڑ بھی نہیں سکتی اگر اوپر سے کٹا ہوا ہو تو. کہ اب یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اگر کسی کی انگلی کٹ جائے، انگلی لگائیں گے، انگلی ہلے گی بھی، انگلی ہلے گی بھی. اسی طرح یہاں تک کٹ جائے، گٹے تک، کلائی تک، تو جناب والا ہاتھ لگا دیا جائے گا، ہاتھ باقاعدہ ایسے ایسے حرکت کرے گا، نسوں کو جوڑ دیں گے. اگر یہاں تک کٹ جائے تو بھی، یہاں تک کٹ جائے تو بھی. ان ڈاکٹروں نے کئی لاکھ قطری ریال بتائے تھے ایک انگلی کے، ایک انگلی کے، پھر پورے بازو کے. ہاں، پورے بازو کے، مجھے جو یاد پڑتا ہے پورے بازو کے، جو اس وقت پاکستانی 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ تھا، اب آپ ریٹ لگا لیجئے پاکستانی، 5-6 کروڑ روپے کا تو ایک ہاتھ ہے ہمارا میرے پیارے بھائی. اللہ رب العزت نے، لیکن ہم اور آپ شکر کہاں کر رہے ہیں، اس انگلی کا شکر کہاں کر رہے ہیں. ہم تو اس انگلیوں کو ناشکری میں استعمال کرتے ہیں. موبائل استعمال کیا، یوٹیوب میں گئے، گناہ، فیس بک میں گئے، گناہ، ہاں اللہ معاف فرمائے، فلموں میں گئے، گناہ، ناپاک تصویروں میں گئے، گناہ. ہم تو انگلیوں کے ذریعے سے گناہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں روایت سنائی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالی مخلوق کے دل میں اس کی نفرت کو ڈال دیا کرتے ہیں. مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے، اب اس کو وجہ بھی نہیں معلوم ہو رہی ہوتی، بھئی لوگ مجھ سے کیوں نفرت کر رہے ہیں. دراصل وہ تنہائیوں کا گناہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے اندر اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. اب ہر ایک گناتا ہے یار اس کے پاس نہیں بیٹھنا، بلا وجہ لوگ اس سے ناراض ہوتے چلے جائیں گے. یہ علامت ہے کہ یہ آدمی تنہائیوں کے گناہ کے اندر مبتلا ہے. اللہ جی میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دیا، دل دیا، یہ اعضا دیے، نعمتیں دی، ہاں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے. کتنے بہت سارے لوگ ہیں جن کو شوگر ہے، ہائی شوگر رہتی ہے بھائی، ہاں لو شوگر والا مزے میں میٹا کھاتا رہتا، اور ہائی شوگر والا جو جناب والا انسولین لگاتا رہتا ہے، اور پھر دوائیاں کھاتا رہتا ہے. گھر کے اندر آم رکھا ہوا ہے، کھا نہیں سکتا، چینی رکھی ہوئی ہے، مٹھائی رکھی ہوئی ہے، محمود کی مٹھائی بھی رکھی ہوئی ہے، شاداب کے گلاب جامن بھی رکھے ہوئے، لیکن کھا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا. ہاں خرید کر دوسروں کو کھلا سکتا ہے، نعمت سے محروم ہی. ہاں اسی طرح بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر، جناب نمک کا استعمال منع ہے، نمک استعمال نہیں کر سکتا. جب بریانی کے اندر نمک نہ ہو تو مزہ آئے گا بھائی؟ دال چاول کے اندر نمک نہ ہو تو مزہ آئے گا بھائی؟ ہاں دنیا کا کوئی بھی کھانا لے لو، اگر نمک نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا. اور دہلی والوں کو مرچیں نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. دہلی والے تو دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے، للاکل والشرب، کھانے پینے کے لیے، کلو واشربو، صحیح ہے جی. دہلی والے تو دنیا میں پیدا ہی کیوں ہیں؟ کھانے پینے کے لیے. جیسے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، منطق کی کتابوں میں، کہ ہم استقراء، تتبع اور تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دہلی والے بڑے اچھا کھانا بناتے ہیں، دہلی والے بڑا ہی اچھا کھانا بناتے ہیں، لیکن ان کے کھانے کے بعد جس کو رونا نہ آئے، خرم باسی کو کہنا، میں کہوں گا یہ دہلی والے کا کھانا ہی نہیں تھا. ایسی مرچیں ڈالتے ہیں، ایسی مرچیں ڈالتے ہیں، لگاتے کیسی ہوں گے؟ جب ڈالتے اتنے تو لگاتے کیسے ہوں گے بھائی؟ صحیح ہے جی. ایک تجربہ تو یہ ہوا، اور اللہ معاف فرمائے ان کی عورتیں تو بم کا گولا ہے. صحیح ہے جی. اب کچھ دہلی والی بیٹھی ہوگی تو ناراض ہو جائے گی، پانی پلاؤ بھائی. مجھے تو کچھ نہیں کہہ سکے گی، شوہر کی پٹائی ہوگی. آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہماری وارڈ لگتی ہے، صحیح جی، ہم ہی رہ گئے وارڈ لگانے کے لیے. ارے بھائی ایسی کیا بات ہو گئی،
پڑھ لو بھائی، آپ بھی کچھ کر لو، سارے کام میں ہی کروں گا.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے.
یہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ، حافظ صاحب ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے. پر بعد میں بدلہ نہ لینا بھائی، مجھے کھڑا رکھتے تھے، نعت پڑھاتے تھے، صحیح ہے جی. ہاں دوسروں سے 1000 روپے فیس، ہم سے 2000 روپے فیس، صحیح ہے جی. آپ یہ بتائیے، یہ اسی حلیے کے ساتھ ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے جاتے ہیں؟ ڈو میڈیکل میں پڑھتے ہیں آپ؟ جنا میڈیکل میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. وہاں پر اسی حلیے میں جاتے ہیں، ایسا ہی حلیہ ہے، پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں، چڈا کیپ، ہاں ہاتھ کے اندر جناب والا جناب واکی ٹاکی لے کے اور بلیک چشمہ لگا کے، ہاں تاکہ نظر نہ آئے کس کو دیکھ رہے. پھر ایک سفید لاٹھی بھی لے لیا اللہ کے واسطے، مجھے رٹ کراس کرا دے، اور جیسے کوئی مرد پکڑے، ہٹ بھائی تیرے تھوڑی تیری وجہ سے تھوڑی. تو ماشاء اللہ جاتے ہیں وہاں پر، نظر کی حفاظت کتنے مشکل کام ہے بھائی، اللہ توفیق دیتے ہیں. کتنے پرسنٹ لڑکیاں ہیں؟ 80% لڑکیاں ہیں. تو ہم مدرسے والوں کو شکر نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اللہ آپ نے نظر کی حفاظت کا کیسا قدرتی انتظام فرما دیا کہ مجھ جیسے نالائق کو مدرسے میں بیٹھا دیا. چلو بھائی، ہاں اگر ہم 80% لڑکیوں میں ہوتے کیسے نظر کی حفاظت کرتے؟ صحیح، 80% لڑکیاں، اللہ جی ہماری حفاظت فرمائے. آج نامحرم کا سطر دیکھ کر، ہاں اور نامحرم کے ساتھ وقت گزار کر، نامحرم کے ساتھ نائٹیں لگا کر جناب والا ڈگری حاصل کی جا رہی ہے، اور باپ بھی فخر کر رہا ہے میری بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی ہے. ارے جی کس، ہاں کیا قیمت دے کر آپ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب اس کو جو ہے نا اپنے پاس تنہائیوں میں بھی بلا رہے ہیں، نائٹیں بھی لگوائی جا رہی ہیں، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی بیچاری بچیاں کر رہی ہیں. ہاں باپ فخر کر رہا ہے جی میری بیٹی جو ہے ڈاکٹر بن رہی. ہمارے شیخ دامت برکاتہم نے ایک جگہ بیان کیا اسی پر اور فرمایا کہ بھائی کس قیمت پہ بنا رہے ہو کہ تمہاری بیٹی دوسروں کا سطر دیکھ کر, ہاں نامحرم کا سطر دیکھ کر ڈاکٹر بن رہی ہے. بیان کے بعد ایک صاحب آ گئے. ہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو طریقہ واردات ہوتا ہے نا اس کا ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے کلیم بھائی کیا بیان کرتے ہیں آپ, مثال دے رہا کلیم بھائی ایسے یہ نہیں ہے, یہ والے کلیم بھائی نہیں. ہاں وارڈ تو یہ بھی لگا دیتے ہیں. ہاں تو واردات کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے, پہلے پہلے آ کے تعریف کرے گا کیا بیان کرتے ہیں آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن وہ آپ نے جو ایک بات کہی, جی کون سی بات کہی, وہ آپ نے کہا نا کہ عورتیں ڈاکٹر بنیں, اگر عورتیں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو جو آپ کی بچیاں اور عورتیں خواتین کو دکھانا چاہیں گی تو ان کو کون دیکھے گا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ابھی اتنی ساری 80% تو لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں نا, صحیح ہے جی, تو پھر ڈاکٹر ختم کہاں سے ہو جائیں گے. ہاں نہیں, کہنے لگے بالفرض اگر کوئی بھی ڈاکٹر نہ بنے. کہا جب نہ بنے تو پھر آپ کے ہم سے آگے فتویٰ لے لیجیے گا بھائی, اس وقت ابھی تو ایسا نہیں ہے نا. جب دوسری بن رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنی بیٹی کو دوسرے کا سطر دکھا کر, نامحرم کا سطر دکھا کر, نامحرم کے ساتھ نائٹیں لگوا کر اپنی بیٹی کو میں جو ہے جناب ڈاکٹر بناؤں. نعوذ باللہ من ذالک. پوچھے ڈاکٹر صاحب سے کیا حال ہے ہاسپٹلس کا, پوچھے ان سے پڑھائی کا کیا حال ہے, پوچھے ان سے لڑکیوں کا کیا حال ہے, پوچھے ان سے وہاں پہ لڑکوں کا کیا حال ہے. ہاں کمبائن اسٹڈی ہوتی ہے, کمبائن اسٹڈی ہوتی ہے کس کے ساتھ جی, لڑکیوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کی جا رہی ہے. ارے بھائی لڑکی کے ساتھ آپ جب کمبائن اسٹڈی کریں گے تو نفس ریڈی ہو جائے گا, صحیح ہے جی. ہاں کمبائن اسٹڈی وتھ پیڈی نفس ریڈی. ہاں سمجھے بھائی, کمبائن اسٹڈی وتھ پیڈی نفس ریڈی, بس پھر گناہ کبیرہ. اللہ جی ہماری حفاظت فرما دے. ہاں اللہ لباس بےہودا, ہاں بال کھول کے جا رہی ہیں بےہودا انداز میں جا رہی ہیں, باپ کو بھی فکر نہیں, ماں کو بھی فکر نہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. ارے بھائی یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. ہماری ماں بہن بہو بیٹی ہاں دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں تھی. کتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے آپ کو بھی بتائی کہ کتنے اربوں کھربوں کے تو ہم اپنے جسم کے اندر مالک ہیں, اربوں کھربوں کے. ایک صاحب کا بتا رہے تھے کہ انہوں نے پوری آنکھ, ہماری آنکھ کا جو بنٹا ہے نا سفید اور کالا, اس کا ٹرانسپلانٹ کرایا, پوری آنکھ نہیں لگوائی. کتنے میں بھائی, لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور اس کے باوجود بھی دوائی 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 دوائی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک نظام رکھا ہے. آج ہی وہ صاحب بتا رہے تھے, کہنے لگے جب یہ ٹرانسپلانٹ کسی چیز کا بھی ہو, چاہے گردے کا ہو, ہاں یہ فتویٰ وغیرہ تو بات کی بات ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ مفتی صاحبان سے پوچھئے گا. ہاں گردہ ٹرانسپلانٹ کرا لیں یا پھیپھڑے ٹرانسپلانٹ ہو یا جگر ٹرانسپلانٹ ہو, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایسے فوجی چھوڑ رکھے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز جیسی داخل ہوتی ہے وہ سارے فوجی اس پر حملہ آور ہو کے اس کو مار دیتے ہیں. اب گردہ باہر سے داخل کیا ہاں تب اس کی سیفٹی کے لیے بھی جال بچھانا پڑتا ہے, تاکہ جو ہمارا اندر اینٹی باڈی سسٹم چل رہا ہے وہ اینٹی باڈی سسٹم ہمارے نئے گردے کو فیل نہ کر دے. اب اس کے لیے ایک اور فوجی بٹھانے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس کو گولیاں مار مار کے اس کو مار دے. اب کیا ہوتا ہے جناب والا, یہ اینٹی باڈی سسٹم اس پر حملہ آور ہوتا ہے, یہاں سے گولیاں کھا کھا کر ایک اور فوجی اندر تیار کیے جاتے ہیں جو اس کو ڈھائے 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 مارتے رہتے ہیں. اب گردہ تو محفوظ ہو جاتا ہے, اینٹی باڈی سسٹم جو ہمارا کمزور ہوتا ہے, انسان بیمار پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا سی ہوا لگی چھینکے, نزلہ, بخار, کھانسی, مہینوں بلکہ کبھی کبھی جو ہے نا برسوں لگ جاتے ہیں. جس لڑکی کا میں نے بتایا کہ جناب والا 20 کروڑ روپیے کے اندر ٹرانسپلانٹ ہوا پھیپھڑوں کا, تو اس کی ماں نے لکھا کہ جناب 1.5 سال تک تو صرف وینٹیلیٹر میں رہی, وہ 1.5 سال وینٹیلیٹر میں رہی. ماں کا کیا حال ہوا ہوگا بھائی, پھر یہ 1.5 سال کا خرچہ کتنا ہوا ہوگا بھائی. آج سوچے کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی. اب آپ دیکھیں نا نیند, میرے بیان کے اندر اتنا سکینہ ہے, اتنا سکینہ ہے جس کو دیکھو سو رہا ہے. ہاں نہیں بھائی, اللہم بسمی کا منہ تو آیا, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, جانے دے جانے دے. ایک آدمی دنیا کا امیر ترین آدمی, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پپوٹے بنائے, نعمتیں گنا رہا ہوں نعمتیں کہ ہم کتنے ناشکر ہیں. یہ پپوٹے نا یہ بند ہو جاتے ہیں, نیند آ جاتی ہے, آنکھوں کو سکون ملتا ہے, جسم کو سکون ملتا ہے. اس پپوٹے کے بند ہونے سے نیند کا آنا اور پورے جسم کو سکون کا ملنا, اس پپوٹے کے کھلنے سے بند ہونے سے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پپوٹے کو بند کرنے کی صلاحیت اس آدمی سے چھین لی. اب آنکھیں کھلی ہیں, آنکھیں کیا ہیں ہر وقت کھلی ہیں, بند نہیں کر سکتا. جیسے ہوا چلے ہم تو بند کرتے ہیں نا, جھپکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ایک اینٹی باڈی لگا رکھا ہے, جیسے ہی کوئی ذرات جو ہمیں نظر آنے والے نہیں بھی ہوتے خود بخود یہ پلک جھپکتی ہے. اللہ کی کیسی نعمت ہے پلک جھپکانا. اس آدمی نے لکھا تھا, میں نے یہ بات خود پڑھی ایک جگہ, کہ میری اتنی اتنی دولت ہے, میں آدھی دولت اس شخص کو دینے کو تیار ہوں جو میرا صرف یہ علاج کر دے کہ میں اپنے پپوٹوں کو بند کر سکوں. کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے بھائی. 2019 میں اللہ رب العزت نے حج پر بلایا اپنے فضل سے, وہاں مجھے آشوب چشم ہو گیا. مدینہ پاک پہنچے, آشوب چشم, آنکھ سے سرخ لال, پہلے اہلیہ کو ہوا, پھر ہم ایک ڈاکٹر کے وہاں پہ کلینک ہوتے, پولی کلینک وغیرہ کھلے ہوتے, وہاں چلے گئے. صحیح ہے جی, لطیفہ بھی ہے, بہت ٹائٹ لطیفہ. صحیح جی, وہاں چلے گئے, اہلیہ کو لے کے گیا جی. ڈاکٹر نہیں, بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے, میں ڈر رہا تھا اللہ کرے کوئی ڈاکٹر نہیں مل جائے. ہاں پاکستانی ڈاکٹر نہیں مل گئی. ہاں اس نے دیکھا ویکھا آنکھ وانکھ تو بڑی فکر مند ہو گئی وہ نا بیچاری. وہ خود اہلیہ کے ساتھ اٹھ کر ڈسپینسری میں آئی, ڈسپینسری سے اس نے ایک دوائی نکال کے دی اور کہا آپ ڈالتے رہیے. اہلیہ جب ڈالیں چیخیں نکل جائیں, جب ڈالیں چیخیں نکل جائیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, صحیح ہے, دوسروں کی چیخیں نکلوانے والے کبھی خود بھی چیخا کریں تو اس میں کیا حرج ہے بھائی. تو ایک مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضری کے لیے گئیں, تو ان کے ساتھ ان کی دوسری جو ہے نا خانقاہ کی تعلق والی خواتین بھی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ ذرا میری آنکھ میں یہ ڈراپ ڈالنا. تو خاتون نے جب ڈراپ دیکھا تو اس پہ تو کان بنا ہوا تھا. کہا باجی یہ تو آنکھ کا نہیں کان کا ہے, جبھی تو اتنی جلن ہو رہی ہے وہ ڈال آنکھ میں ڈل رہا ہے, اللہ معاف فرما. بہرحال ان کو اللہ نے شفا دے دی. کیا ہوا بھائی؟ اللہ پاک نے شفا دے دی جی, اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. ایک دفعہ مجھے ایسا ہوا کہ بخار ہو رہا تھا, یا اہلیہ کو بخار, مجھے ہی بخار ہوتا شاید, یا اہلیہ کو تھا. ہاں رات کے اندھیرے میں اٹھے جناب والا, تو میں نے سوچا کہ بھائی دوائی لے لینی چاہیے. اب مجھے لگا کہ وہ بخار والی دوائی ہے, وہ فلیجل تھی, بس فلیجل کھا گئے. صبح اٹھے تو بخار صحیح تھا. بہرحال شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا بھائی, کوئی اور تو شفا نہیں دیتا. شفا تو اللہ نے ڈال دی تھی, فلیجل میں شفا ڈال دی. تو میرے آشوب چشم ہو گیا, اور جو ساتھی ساتھ تھے دیکھنے والے, یہ حافظ صاحب بھی ساتھ تھے 2019 میں ماشاء اللہ. تو یہ جانتے کہ اتنا سخت آشوب چشم تھا, اتنا سخت آشوب چشم تھا کہ یہ ساتھی میرے یہ پپوٹے کو پکڑتے اور ایسے کھولتے زبردستی, اور جب یہ چھوڑتے تو یوں بند ہو جاتا. میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو جیسے ابھی کھول سکتا ہوں, کھولنے پہ قدرت نہیں تھی, حالانکہ میرے ہی لگا ہوا تھا. ساتھی ہاتھ پکڑ کے کھولتے تو آنکھ کھلتی, ورنہ آنکھ نہیں کھلتی. پورا حج اس میں گزرا. ہاں اللہ جی ہمارے تقیبیاں کو جزائے خیر دے, انہوں نے یہاں سے کسی ڈاکٹر سے لکھوا کر ایک دوائی وہاں بھجوائی, پھر وہاں سے وہ دوائی حاصل کی. جیسے وہ دوائی ڈالنا شروع کی حج کے بعد, اللہ نے شفا دے دی ماشاءاللہ, اللہ کے کرم سے شفا ہو گئی الحمدللہ رب العالمین. ورنہ ہاں برف کے برف رکھے جا رہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سرخ ایسا کہ بس آنکھیں سرخ ہوتی تھی. بتانے کا مقصد یہ کہ وہ بند کرنے پر قادر نہیں تھا اور میں کھولنے پر قادر نہیں تھا. وہ آدمی بند کرنے پر قادر نہیں اور میں کھولنے پر قادر نہیں تھا. ساتھی کھولتے تھے تو یہ پپوٹا کھلتا تھا, ساتھی نہیں کھولتے تھے تو یہ پپوٹے نہیں کھلتے تھے. اتنی زیادہ تکلیف تھی. تو میرے پیارے بھائی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت آپ نے یہ نعمت ادا فرمائی ہے، اس کی شکر گزاری. اور سب سے بہترین ذریعہ شکر گزاری کا یہ مساجد اور مدارس کی خدمت میں لگ جانا ہے. ہاں کم تنخواہوں کو مت دیکھو، کم چیزوں کو مت دیکھو. اللہ رب العزت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عنایتوں کی بارش فرما دیا کرتے ہیں، عنایتوں کی بارش برسا دیا کرتے ہیں. جی بھائی شروع سے اشعار پڑھنا، بڑے قیمتی اشعار ہیں ماشاءاللہ. ابھی دو منٹ ہوئے بیان شروع ہوئے.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے.
آمین. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جل جلالہ وتعالی شانہ جب مجلس میں اللہ کہا جائے تو پہلی دفعہ ایک دفعہ جو ہے نا جل جلالہ کہنا یا اللہ تعالی کہنا یہ واجب ہے. جی
بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے.
آمین. معلوم ہوا کہ قیامت کا خوف جو ہے نا یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا وہاں پر قیامت پر بھی ایمان لانے کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ جوڑے، اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان. جس کا یہ دو چیزوں پر ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. ایمان بھی ہو استحضار بھی ہو کہ مجھے مرنا ہے مجھے جانا ہے، آج یہ ساری دنیا کی رنگینیاں ہیں ختم ہو جانی ہیں، ختم ہو جانی ہیں. اللہ جی مجھے بھی اس بات پر سمجھ عطا فرما دے. آج صبح درس قرآن کے دوران جو ہے ایک آیت کے ذیل میں مساجد مدارس اور خانقاہ کا ذکر آیا تو میرا دل تھا کہ وہ دوبارہ ذکر کروں گا. آپ بیٹھ جائیے میں ذرا یہ پڑھ لیتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کی باری دیں گے، آپ پیسے پورے دیں گے کام ادھورا لیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18:12 ہے، سورہ نور ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. کہتے ہیں یوں تو اللہ تعالیٰ کا نور آسمانوں میں اور زمین میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے ظہور کی خاص جگہ وہ مقامات ہیں جہاں صفائی اور ستھرائی پوری طرح پائی جاتی ہے. اور وہ پوری طرح کہاں پائی جاتی ہے؟ مساجد مدارس اور خانقاہوں میں، کیونکہ اس کو ظاہری طور پر بھی پاک رکھا جاتا ہے اور ذکر اللہ کے ذریعے سے باطنی طور پر بھی پاکی کا خیال کیا جاتا ہے. آیت کے اس حصے میں ارشاد ہے کہ اس کی روشنی کے ظہور کے خاص مقامات وہ مسجدیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرنے کی اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو توفیق دی. لوگ پوچھتے ہیں جی مسجد کی کیا ضرورت ہے، جتنے اسکول ہیں اتنے مساجد ہیں بھائی. ہاں مسجدیں نور کی مانند ہے نا، جتنی لائٹیں روشن کرتے جاؤ روشنی بڑھتی جائے گی، جتنے مسجدیں بناتے جاؤ اتنی روشنی بڑھتی جائے گی. اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کیونکہ تین قسم کا مال ہے. ایک وہ مال ہوتا ہے جو انسان کھاتا پیتا ہے برابر کر دیتا ہے، دوسرے قسم کا وہ مال ہوتا ہے جو وہ اللہ کے لیے آگے بھیج دیتا ہے، نیکی کر کے صدقات کر کے خیرات کر کے اللہ کے راستے میں لگا کر مساجد مدارس خانقاہوں کو آباد کر کے، یہ اس کا قیامت میں کام آنے والا ہے. تیسرے نمبر پر وہ مال ہے جو وراثت کے طور پر چھوڑ جاتا ہے اور پھر وہ ورثہ اپنے اپنے طور پر اس سے مزے اڑاتے ہیں. کوئی وارث بڑا ٹی وی لے آئے گا, کوئی وارث جناب والا کسی جنا خراب کام میں اس کو لگا دے گا, کوئی جوئے شراب کے کام میں لگا دے گا, کوئی حرام اور سود میں لگا دے گا. کیا فائدہ ہوا اس پیسے کا میرے پیارے بھیا؟ اصل فائدہ تو اس کرنسی کا ہے جو ہمیں یہاں پہ بھی نفع دیتی رہے اور آگے بھی نفع دیتی رہے. تو مساجد اور مدارس کو آباد رکھو, اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اپنے پیسے سے پوری مسجد بنائے, نہیں ہے تو آدھی بنائے, نہیں ہے تو پاؤ بنائے, نہیں ہے تو 10 روپے سے بنائے, نہیں ہے تو دعا کے ذریعے سے بنائے, نہیں ہے تو خدمت کے ذریعے سے بنائے. دادا شیخ شیخ العرب الاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقبال صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں مسجد اپنے پیسے سے بناؤں گا. اس نے مسجد کی تعمیر شروع کرا دی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مزدور اوپر چڑھا ہوا اینٹ لگا رہا تھا, اس کے ہاتھ سے اینٹ گری. راستے سے ایک راہگیر گزر رہا تھا, چڑھے ہوئے مزدور نے کہا اس راہگیر سے کہ بھائی ذرا یہ اینٹ میری طرف اچھال دینا, میرے ہاتھ سے گر گئی ہے. اس نے وہ اینٹ اٹھائی اور اس مزدور کی طرف اچھال دی اور چلا گیا. یہ بادشاہ رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شاندار محل بنا ہوا ہے. یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا محل ہے جو میں مسجد بنا رہا ہوں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. جیسے ہی اس میں داخل ہونے کی کوشش کی, دربان نے روک دیا کہ جی جناب یہ آپ کا نہیں ہے, آپ کے پاس انٹری پاس نہیں ہے. کہا بھئی یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ تو اس آدمی کا محل ہے جس آدمی نے اینٹ اچھال کر مزدور کے حوالے کی تھی. صرف اینٹ اچھال کر مزدور کو دے دینے پر اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائی, مساجد مدارس اور خانقاہیں جہاں آباد ہو رہی ہوں, اپنے اپنے حصے زیادہ سے زیادہ لگاؤ, نہیں تو 1 روپیہ لگا دو. جس کی جو توفیق ہو اللہ سے کہہ دو اللہ اس سے میرے پاس ہے نہیں, تیرے پاس کمی نہیں, تو توفیق بھی عطا فرما دے. توفیق بھی عطا فرما دے. تو فرماتے اللہ تعالیٰ نے مساجد وہ جگہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرنے کی اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو توفیق دی اور حکم دیا کہ انہیں بنانے کے بعد احترام کے ساتھ قائم رکھا جائے اور ان کی پوری طرح خبر گیری کی جائے کہ گندگی سے پاک صاف رہیں, اور یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس کی رضا کے طالب ہیں اس کی عبادت کے لیے صبح و شام جمع ہوتے ہیں. صبح و شام جمع ہوتے ہیں. مبارک ہے وہ آدمی جس کا دل اللہ تعالیٰ مسجد میں لگاتے ہیں. بند کر دیں. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات فرمائی, کہنے لگے تمہیں اگر یہ معیار جانچنا ہے کہ اللہ کو تم سے کتنا پیار ہے تو یہ دیکھا کرو کہ ہمارا اور آپ کا دل مسجد میں کتنی دیر لگتا ہے. اگر مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کو دل چاہتا ہے تو یہ مثال ایسی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ہمارے میزبان ہیں. جب مہمان سے میزبان راضی ہوتا ہے اور مہمان کہہ بھی رہا ہوتا ہے اچھا بھائی ابھی میں چلتا ہوں, تو میزبان کہتا ہے یار 5 منٹ تو بیٹھ جاؤ, 5 منٹ تو بیٹھ جاؤ. ہاں تو میزبان کے راضی ہونے کی دلیل ہے, میزبان کی محبت کرنے کی دلیل ہے جتنا دیر مسجد میں لگے. آج تو السلام علیکم رحمت اللہ, السلام علیکم رحمت اللہ, جیب سے موبائل. ارے یار شفیع صاحب نے ابھی تک میسج نہیں کیا. صحیح جیب میں. صحیح, یہ اینڈرائڈ موبائل والوں کو زیادہ کیڑا رہتا ہے. صحیح ہے جی. اگر امام صاحب بھی اس مزاج کے ہو تو الحمدللہ محفوظ وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی پہلے نکال کے دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. ایک ہاتھ سے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ہاتھ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا اچھا ٹھیک ہے, روٹی منگانی ہے محفوظ. ٹھیک ہے صحیح ہے جی. حاجی محفوظ کی 8 چپاتیاں لیتے ہوئے آنا, 8 روٹیاں لیتے ہوئے آنا. بھائی اس موبائل نے تباہ و برباد کر رکھا, ہماری تو عادت یہ بن رکھی ہے بس سلام پھیرا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, بس جلدی کہتے جلدی پھیرو دوسرا سلام خام خام ہے. اور یہ جا وہ جا سنتیں بھی نہیں پڑی, سیدھے گھر بھاگتے فتح ہو گئی, فتح ہو گئی. اللہ جی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہم دیکھ لیں کہ ہمارا دل مسجدوں میں کتنا لگتا ہے. جس کا دل مسجد میں جتنا لگے گا اتنی ہی محبت کی علامت ہے. 7 لوگوں کو, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ رب العزت سایہ عرش کا سایہ اس وقت نصیب فرمائیں گے جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں ایک اور ایک آدمی ہے, ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا دل مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے, اور جو ہی مسجد کے باسی رہنے والے مسجد کے امام صاحب کہا رہے تھے بھائی مسجد میں, ٹھیک ہے جی, مؤذن صاحب کہا رہے تھے مسجد, ہاں کیونکہ احاطہ مسجد حدود مسجد میں ہوتے, حدود مسجد سے باہر جو احاطہ مسجد ہوتا ہے اس میں ان کی رہائش ہوتی ہے, مسجد کا پڑوس ملا ہوتا ہے, خادم کہاں سو رہے ہیں بھائی مسجد. کتنی بڑی نعمت ہے اس کو کم نہ سمجھو, دنیا کی نعمتیں یہ ختم ہونے والی ہیں, اصل نعمت یہ مسجد ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو اٹھائیں گے, مسجد اختر بھی اٹھے گی انشاءاللہ اور جنت کا ٹکڑا بن جائے گی. تو کیا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہوگی اللہ ان بنانے والوں کو چھوڑ دے گا کہ ٹکڑا تو قبول ہو جائے اور بنانے والے قبول نہ ہو؟ انشاءاللہ بنانے والے بھی قبول ہوں گے, بنانے والے بھی. اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق ہر نیک کام میں حصہ لے لیا کرو, چاہے 10 روپیہ ہو, اس کو کم مت سمجھا کرو. کہیں گئے نماز پڑھی, وہاں پہ جو باکس بنا ہوتا ہے 10 روپیہ ڈال دیے, جس کی حیثیت 100 روپے کی ہے 100 روپے ڈال دیے, ہاں ماں باپ کے لیے سال ثواب کی نیت سے ڈال دیا, نہ جانے کہاں کا ڈالا ہوا اللہ کو قبول ہو جائے. یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس کی رضا کے طالب ہیں اس کی عبادت کے لیے صبح و شام جمع ہوتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. اللہ کے بندے ان اوقات میں اپنے کاروبار اور شغل چھوڑ چھاڑ کر فرض نمازوں کے لیے وقت نکالتے ہیں اور باقی فرصت کے مطابق نفل نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ باقاعدہ ادا کرتے ہیں. دنیا کا کوئی کام انہیں اپنے فرضوں کو ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں روکتا. مسجدیں بنانا, اس آیت میں بھائی یہ بھی بتا دوں یہ کس کی تفسیر ہے, آسان تفسیر القرآن تفسیر ربانی ہے, مفتی اصغر علی ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نائب مفتی تھے دارالعلوم کراچی کے, تاکہ آپ لوگوں کو پتا بھی ہو کہ کہاں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. بھائی اس آیت میں مسجدوں کے بارے میں ترفاہ کا لفظ آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے دو چیزیں مراد ہیں, ایک مسجد بنانا اور دوسری ان کی صفائی کرنا. جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ مسجد کو بلند کرنا ہوتا ہے. جہاں تک مسجدیں بنانے کا حکم ہے, پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بنانے کو ایمان والوں کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا ہے کہ جو مسجدیں بناتے ہیں, پوری مسجد بنانا ضروری نہیں, جس کو توفیق ہو جائے. آج کروڑوں پتی لوگ ہیں لیکن ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ, ایک پراپرٹی کے بعد دوسری پراپرٹی. اے میرے بھائی, اللہ نے دیا ہے تو مسجد کی پراپرٹی بنا لو. ہاں یہ وہ پراپرٹی ہوگی جو تمہارے ساتھ ساتھ جنت میں چلی جائے گی. دنیا کی پراپرٹی تو یہی زمین بن جائے گی, ختم. ہاں آپ کا پیسہ مٹی لگا مٹی پر, ہاں نتیجہ مٹی, لیکن یہ پیسہ لگا جنت کی کنسٹرکشن پر, کیونکہ یہ حصہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت کا حصہ بنانے والے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جنت کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جنت کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بنانے کو ایمان والوں کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا ہے اور فرمایا کہ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو, ہاں نیاز محمد کو دیکھو, شان کو دیکھو, ماشاءاللہ, ہاں دیکھتے نہیں ہیں ماشاءاللہ دن بھر خدمت کرتے رہتے ہیں, ہاں تو اس کے ایمان کی گواہی دو. تو معلوم ہوا مسجد کے خدام کی گواہی تو ہم اور آپ دیں گے نا بھائی, اللہ کے نبی, تو ہمیں ان کی کتنی عزت کرنی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے بنایا تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ مسجد کو اسی طرح رہنے دو جس طرح پہلے تھی, جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. آپ خاموش رہے. پھر جب اصرار بڑھا تو حضرت عثمان نے فرمایا, تم لوگ مسجد کے بنانے پر اعتراض کرتے ہو, حالانکہ میں نے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا, جہاں تک بنانے پر اخراجات کا تعلق ہے تو میں کسی سے چندہ نہیں مانگتا بلکہ اپنے حلال مال سے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہا ہوں. ہاں جو لوگ مدینہ پاک میں حاضر ہوئے ہیں, مرکزیہ علاقہ ایک, ہاں مرکزیہ علاقہ ہے, اس مرکزیہ میں آخری رو کے اندر ایک عمارت ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے, عربی میں لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کی تھی اور آج تک وہ وقف چلی آ رہی ہے, اور اس کا سارا کا سارا جو آمدنی ہوتی ہے وہ فقراء مساکین اور حرمین شریفین پہ لگائی جاتی ہے. آج تک چل رہا ہے سلسلہ آج تک. تو مسجدوں کی پاکیزگی, دوسری چیز مسجدوں کی پاکیزگی ہے, جب کوئی مسجد تیار ہو جائے مسلمان اس میں نماز ادا کرنے لگیں تو پھر اس مسجد کی صفائی بھی ضروری ہے. آج ہمارے گھر کتنے شاندار, مسجدیں اگر صاف ستھری بننے لگ جائیں تو پریشانی ہونے لگتی ہے, یار اتنی صفائی کی کیا ضرورت ہے, اچھے والے ٹائل لگانے کی کیا ضرورت ہے, اچھے والے ماربل لگانے کی کیا ضرورت ہے, پریشانی ہونے لگتی. اپنے گھر کے واش روم بھی لاکھوں روپے کے بنواتے ہیں اور مسجد جنابے والا جیسے چاہو کر لو. مسجدوں کو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے, حتیٰ کہ بےہودہ باتوں اور بےہودہ کاموں سے بھی مسجد کو محفوظ رکھنا چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ گھروں میں نماز کے لیے مخصوص جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے, وہاں کسی قسم کی گندگی نہیں پھینکنی چاہیے. مسجد کی فضیلتیں, یہ بات سننے کی ہے بڑی کام کی. ایک پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ طلبہ کے جانے کا وقت ہے, حضرت مفتی مشرف صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں لاہور میں ملاقات ہوئی تو حضرت مفتی مشرف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں صرف مسجدیں بنانا یہی فضیلت نہیں ہے, خانقاہیں بھی مسجد کے حکم میں, مدرسے بھی مسجد کے حکم میں. میرے لیے تو بڑے وہ بات آج تک بیان کرتا ہوا آ رہا تھا لیکن کوئی شرعی دلیل میرے پاس موجود نہیں تھی. آج کے درس قرآن کے اندر شرعی دلیل بھی مل گئی, اللہم لک الحمد ولک الشکر, کہ خانقاہ کی تعمیر بھی مسجد کی تعمیر ہے, مدرسے کی تعمیر بھی مسجد کی تعمیر ہے. فرماتے تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ فی بیوت اذین اللہ میں بیوت کا لفظ قرآن میں عام ہے, مسجد ذکر نہیں کیا بیوت ذکر کیا. جس طرح مساجد اس میں داخل ہیں اسی طرح وہ مکانات جو خاص قرآن کریم کی تعلیم جن کو مدرسے کہا جاتا ہے, دین کی تعلیم, واعظ و نصیحت یا ذکر و عبادت کے لیے بنائے گئے ہوں جیسے مدرسے اور خانقاہیں بھی اس حکم میں داخل ہیں. جس طرح مسجد کو بنانے کا ثواب ہے اسی طرح مدرسے کو بنانے کا بھی ثواب ہے. آج ہی نیت تو پہلے سے چل رہی تھی لیکن آج ہی پکا ارادہ ہوا اس پر پڑھنے کے بعد کہ انشاءاللہ برابر والی جگہ پہ مدرسے کی تعمیر کا کام انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے, اس کو ڈیمولش کریں گے. صحیح ہے جی, پھر پہلے پہلے شان کو نوٹس جائے گا گھر خالی کرو. میں آج شان کو کہہ رہا تھا کہ یار شان مجھے آج ایک بات کھلی میرے دل پہ, کہا کیا کہ بہت محبت کرتا ہے شان مجھ سے. صحیح, میں بھی اس سے کرتا ہوں. میں نے کہا یار میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعمیر ہو جا تعمیر ہو جا, ہو ہی نہیں رہی. پتہ چلا یہ بیٹا وہاں کو دعا کر, اللہ تعمیر نہیں کرا لا میرا گھر کیا جائے گا, یہ وہاں بیٹھا تعمیر اللہ یہ تعمیر نہیں کرانا میرا کمرہ کہاں جائے گا. بھائی کمرہ ملے گا نو پرابلم, اب آپ دعا کر دو بھائی. تو یہ ہمارا دوست ہے, مجھے آج الہامی کیفیت ہوئی. میں نے کہا یار یہ دعا کی قبولیت کا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا, آگے بیٹھا ہوا ہے اپنی اماں اپنی بیوی کو دکھاتا اللہ میاں کہاں لے کے جاؤں گا. جبکہ اس سے ہماری یہ بات تھی کہ جب ہم یہ تعمیر کریں گے تم اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر آؤ گے. اب ایسا ہم تو اوپر سے تو کہہ دیتے لیکن اندر سے تو ایسا کام نہیں کرنا. انشاءاللہ اس کے لیے پہلے رہائش کا انتظام کریں گے, 400 گز والا برابر والا میٹرنٹی ہوم خریدیں گے, ہاں تاکہ بے فری بچے بھی پیدا ہوتے رہے. تو مسجدوں کے 15 آداب سن لو بھائی, بڑے قیمتی ہیں, بڑے قیمتی. بھائی طلبہ کرام جو ہے نا, 7:11 ہو رہے ہیں, آپ حضرات چلیں اللہ خوش رکھے. یہ بات یاد رکھنا, دلیل مل گئی مفتی مشرف صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی بات, تفسیر بحر محیط میں یہ بات ذکر ہے فی بیوتن میں, کہ جس طرح مساجد کا ثواب ہے اسی طرح مدارس اور خانقاہوں کو بنانے کا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ, تو کہہ دو تمہاری جیب سے خرچہ تھوڑی جا رہا ہے. صحیح ہے جی, کہتا ہے اچھا آپ سمجھے مولوی چندہ مانگ رہا تھا, دیر سے سمجھے بچوں. مسجدوں کے 15 آداب, علماء نے مسجد کے آداب کے بارے میں 15 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. نمبر 1, یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے, اور کوئی نہ ہو خالی مسجد ہو تو آ کر السلام علینا وعلى عباده الصالحین کہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہو. اگر وہ مشغول ہو تو سلام کرنا درست نہیں, اور عام حالت یہی ہوتی ہے, لہذا ہم آ کر سلام نہیں کریں گے. صحیح ہے جی. نمبر دو, یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھے, یہ بھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو. ایک اور مسئلہ بتاتا چلوں میرے پیارے بھائی, ہمارے بہت سارے احباب کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر صرف اتنی قدرت ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. اگر تکبیر تحریمہ کے بعد قدرت نہیں بیٹھ جائیے کرسی پر بیٹھ جائیے, لیکن اگر یہ آدمی کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا تھا اور پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی, تو نماز نہیں ہوگی. بے شک تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر بیٹھ جائیے, یا پورا کھڑے ہو سکتے ہیں تو پورا کھڑے ہو جائیے, جتنی قدرت ہے اتنا کھڑے ہو. نمبر تین, یہ کہ مسجد میں چیزیں لا کر خرید و فروخت نہ کرے. مولانا عبدالرقیب صاحب, نمبر بھائی, مسجد کی حدود میں خرید و فروخت ایک آتے باہر ہوتی. آج دو تین دن پہلے جو ہے نا, میں نے اپنے استاد صاحب ہمارے مولانا سہیل صاحب ہیں ناظم صاحب سے کہا کہ مولانا عبدالرقیب صاحب کے بڑا مال آ رہا ہے. کہہ رہے کہ حضرت استاد جی آپ کیسے پہچانے؟ میں نے کہا دیکھو سارے بچوں کے نئے نئے ماسک لگے ہوئے ہیں, اور یہ نئے ماسک کہاں سے ملتے ہیں؟ مولانا عبدالرقیب صاحب کی دکان سے ملتے ہیں. معلوم ہوا بڑا مال آ رہا ہے مولانا کے پاس میں. ماشاء اللہ کہو, ماشاء اللہ کہو بھائی. ہاں مولانا فری میں ایک بسکٹ نہیں دیتے کسی کو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاملہ معاملہ ہے بھائی. نمبر چار, یہ کہ وہاں تیر تلوار نہ نکالے. نمبر پانچ, یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیزیں تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے. نمبر چھ, یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے. آج بہت سارے لوگ مسجدوں میں آواز بلند کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. نمبر سات, یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے. نمبر آٹھ, یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے. ہاں کسی سے جھگڑا نہ کرے اجاز صاحب, ایسا نہیں ہو کہ میں کہوں یہیں بیٹھوں گا دوسرا آگے بیٹھ گیا تو اجاز صاحب نے اس کو لات ماری ڈس چل بھائی بھاگ یہاں سے, یا کلیم صاحب نے کہا یہی میری جگہ ہے بھائی. ہاں تو کہتے ہیں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے, جو پہلے آ گیا بیٹھ گیا. لیکن احترام یہ ہے کہ جب ہم بڑوں کو جانتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑا آتا ہے اس جگہ پہ تو احتراماً چھوڑیں گے, ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. نمبر نو, یہ کہ مسجد جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی نہ کرے. بعض لوگ پہلی صف کے ثواب میں بیچ میں گھس جاتے ہیں. اس دفعہ مغرب کی نماز میں ہم میں اور مولانا عبدالحسیب صاحب کھڑے ہوئے تھے, ہے نا آپ تھے نا صاحب مولانا, ہاں مکہ مکرمہ عزیزیہ میں, بالکل جگہ پیک تھی, بالکل جگہ پیک. وہاں پہ ایک آدمی داخل ہوا مسجد کے اندر اور وہ صف کیا پچھلی والی صف میں چلتا ہوا آیا ہوگا, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم تو آگے صحیح سجدے کی جگہ دیکھ رہے تھے. اس نے ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہاتھ ڈالا, یہ حقیقی بات آ رہا, اس نے ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہاتھ ڈالا اور باقاعدہ کھڑا ہو گیا پورا. میں نے کہا یار اتنی جگہ اسپیس تھی ابھی, اور اگر وہ یہاں کرتا نا ایک جوتن بیزار ہو جاتی, ایک لڑائی جنگ جھگڑا دنگا فساد مچ جاتا. ارے تو نے کیا کر دیا؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں. ہاں وہاں پہ آتے ہیں آپ مثال کے طور پہ چار جانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں وہ کہتا ہے سلے, ابھی آپ صرف اس کو دیکھیں گے وہ نماز کی نیت باندھ چکا ہوگا, اللہ بھائی میں کہاں جاؤں. ابھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ, صحیح وہ آتا ہے نماز دیکھتا ہے ادھر ادھر, دیکھا 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 ادھر کا شکار پکڑا گیا. ہاں آپ سب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب بالکل پیک چل رہی ہے, وہ آپ کے سامنے کھڑا اللہ کیا ہے جگہ کوئی پتا نہیں ہے جی, لیکن وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کسی بات کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, سکون مسجد کے اندر. کبھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا مسجد کمیٹی والے چیختے ہوئے نظر آ رہے ہو, امام صاحب آپ دیر سے کیوں آئے, نماز دیر سے کیوں پڑھائی, آج لمبی نماز. اگر ایسا ہوتا تو حرمین شریفین میں تو پھڈے کھڑے ہوئے ہوتے. صحیح. نمبر آٹھ, یہ کہ مسجد کے بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے. نمبر نو, یہ کہ مسجد جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں کو پر تنگی پیدا نہ کرے. نمبر دس, یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے. نمبر گیارہ, یہ کہ مسجد میں تھوکنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے. ہاں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کی تلاش میں جگہ جگہ جاتے تھے, ایک محدث کا پتہ چلا, اس کے پاس پہنچے, ابھی بات چیت نہیں ہوئی کہ دیکھا کہ اس نے قبلہ رخ تھوکا, کہا یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس سے حدیث حاصل کی جائے, ویسے ہی واپس ہو گئے. ہاں اتنی احتیاط. تو یہ نمبر 11 یہ کہ مسجد میں تھوکنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے. نمبر 12 اپنی انگلیاں نہ چٹکائے, بیٹھے بیٹھے بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے پوری باڈی مساج یہی پہ کر لیتے ہیں, اپنی انگلیاں نہ چٹکائے. نمبر 13 یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے, خصوصاً ناک سے اللہ کے واسطے, ورنہ شان آگے بتا رہا تھا حضرت نے نیچے دیکھیں کیا لگا ہوا ہے. صحیح ہے جی, ناک کے چوہے سب کے نیچے, اسی لیے میں نے صرف پہلی سب بچھوائی ہے لگاتے, ہاں ناک کے چوہے کرسی کے نیچے. صحیح, دعا کر رہے ہوتے ہیں ناک کے چوہے سے کھیل رہے ہوتے ہیں, کیسی غفلت والی دعا ہے, کیسی غفلت والی دعا ہے. اور اگر نکل آتے تھک کر کے مارتے دوسرے کی پیشانی پہ جا کے لگتا. میں کہہ رہا ہوں مجھے امام رکھ لو آپ مانتے. نمبر 13 یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے. نمبر 14 گندگی سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں یہاں پر بھی, منع تو نہیں کر سکتے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. جس بچے کو نماز کی مسجد کی ادب آداب کا, اب اس میں دوسرا ایک اور حکم بھی ہے, اب ایک آدمی لانا جائز نہیں ہے لیکن وہ لے آیا تو ہمیں ڈانٹنا جائز نہیں ہے. یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. ایک آدمی چھوٹا بچہ لے آیا, یہ اس نے ناجائز کام کیا, لیکن اگر ہم چھوٹے بچے کو ڈانٹیں گے اے بھاگو نہیں, تو اس کا دل گھبرا جائے گا مسجد سے کہ نہیں بھائی مسجد نہیں جانا چاہیے, داڑھی والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, ہاں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو بچپن سے اس کا دل مسجد سے دور ہو جائے گا. دو حکم الگ الگ ہیں. تو جو لائے گا گناہگار, جو ڈانٹے گا وہ بھی گناہگار. نمبر 14 گندگی سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے. نمبر 15 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے. یہ حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جاویں گے. آپ خاص طور پر سنیں اور بتائیں لوگوں کو, ہاں کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جاویں گے اور وہ دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے. تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں. اللہ جی مجھے ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ مسجد میں آئے, اللہ جی مجھے ایسا نہ بنائے کہ اللہ چاہے کہ یہ میری مسجد میں نہ آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مغرب کے بعد انشاءاللہ مختصر مجلس بھی ہوگی اور اس کے بعد جو ختم خاجگان اور ذکر ہوگا. آپ حضرات دعا بھی فرمائیں, صلاۃ الحاجات شروع کر دیں. دعا برابر والی جگہ کی انشاءاللہ جلد تعمیرات کا سلسلہ شروع کریں گے. ہاں دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے. جہاں آپ اطلاع دے سکیں اطلاع دے دیں کہ دیکھو بھائی یہ جو ہے نا, آج ہم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو مدرسے ہیں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں, جو خانقاہیں ہیں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں. اللہ جی مجھے اور آپ کو اس میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اطلاع ہے, انفارمیشن ہے, کلیکشن نہیں ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں کو بعد میں دکھ ہوتا ہے یار پتہ نہیں چلا, اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم بھی حصہ لیتے. ہاں اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے جو پیسہ نہیں دے سکتے, سریا دے سکتے ہیں. ہاں تو ایسا نہ ہو چھوٹا سا سریا دے دے. اس پہ بھی ایک لطیفہ ہے بولے کہ یہاں نہیں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی, آپ وہاں آئیے گا. صحیح ہے جی, وہاں سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی خانقاہ میں. بعض لوگ سیمنٹ دے سکتے ہیں, بعض لوگ بجری دے سکتے ہیں, لیکن ابتدا کے اندر مزدور کی مزدوری کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بیسمنٹ بھی بننا ہے انشاءاللہ تعالی, تہخانہ بھی بننا ہے. تو اس میں کھدائی ہوگی, کھدائی کے لیے مشینیں لگیں گی, تو مشینوں کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے. تو میں بھی اپنا حصہ ملا ہوں, جس جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور خاص کر دعاؤں میں حصہ لگاؤ کہ اللہ غیب کے خزانوں سے انتظام فرما دے. میں تو اللہ سے عرض کرتا ہوں اللہ میرے پاس ہے نہیں, تیرے پاس کمی نہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے اپنے گھر کو بنوا دیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.